بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو رمضان کے مخصوص مسائل تھے، اور یہ اب دوبارہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جو ہر ہفتے آپ پروگرام میں دیکھیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے اپنا یہ سلسلہ چھوڑا تھا کہ اس میں اسلامی احکام بیان کیے جاتے ہیں، اور ابتدائی طور پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، ایک سلسلے وار جو گفتگو ہوتی ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو آپ ناظرین ہمیں سوال بھیجتے ہیں ہم اپنے مہمان کی مدد سے ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے، اور آپ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیں گے اور اسی طرح انشاءاللہ آپ تک جوابات پہنچتے رہیں گے۔ آج ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ ہیں جناب ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں پھر آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی سوال آپ کی نظر میں ہو تو آپ ہمیں واٹس اپ کے ذریعے بھیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہوں اور زیادہ سے زیادہ جوابات پوری دنیا تک پہنچائے جا سکیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔
میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ عظیم خدمت کے لائق سمجھا اور مجھے موقع عنایت کیا۔
بہت شکریہ حضور۔ حضور، ہماری جو انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی اس پروگرام راہ زندگی میں، تو ہم نماز کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آج سے ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے نماز کے سلسلے میں، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ واجب، یعنی نماز کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا واجب ہے، مستحب ہے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جی، ہماری گفتگو واجب نمازوں کے سلسلے میں ہے۔
جی،
پہلی تقسیم تو یہی ہے کہ نماز اور تمام عبادتیں
جی
دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں۔
صحیح،
لیکن خود واجب ہوتی ہیں۔
صحیح،
ایک تو روزانہ کی پنج وقتہ نمازیں ہیں۔
جی،
دوسرے نماز میت ہے، نماز طواف ہے، نماز
جی
آیات ہے،
جی،
یا نماز اجارہ، یا وہ نمازیں ہیں جو نظر اور عہد کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں۔
جی،
یہ تقریباً چھ قسم کی نمازیں ہیں۔
صحیح،
لیکن ایک اور تقسیم وقت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔
جی،
کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں،
جی،
اور کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی پڑھی جاتی ہیں۔
جی،
ہمیشہ پڑھی جانے والی نمازوں میں نماز پنجگانہ ہے، یعنی فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز۔
جی،
تو ان کے کچھ اوقات ہیں۔
جی،
اور وہ اوقات بھی تین قسم کے ہیں۔
جی،
نماز پنجگانہ،
ہاں، یعنی جو نماز یومیہ جس کو کہا
جی جاتا ہے، نماز یومیہ کے،
اور اس کے اوقات کو پہچاننے کے لیے اوپر
جی جی
جی
پہلی بات تو یہ ہے، خود ان کے اوقات جو ہیں ان کی بھی تین قسمیں، پھر ان کی پہچاننے کی کچھ علامتیں ہیں۔
جی،
پہلے ہم ان کے اوقات کو بیان کرتے ہیں۔
صحیح،
نماز یومیہ
جی
یعنی نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔
صحیح،
ان کے تین وقت ہیں۔
جی،
ایک وقت مخصوص ہے، ایک وقت مشترک ہے، اور ایک وقت فضیلت ہے۔
جی،
وقت مخصوص نماز صبح کا تو چونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نماز نہیں ہے،
دوسری نماز نہیں ہے، اس کو فضیلت کا وقت کہہ سکتے ہیں، اور عام وقت کہہ سکتے ہیں،
عام وقت، اول وقت اور فضیلت کا وقت۔
جی،
لیکن وقت مشترک اس میں نہیں ہے۔
جی، چونکہ دو نمازیں نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے۔
مخصوص بھی نہیں ہے، مخصوص بس اسی کا وقت ہے جب وقت ہو جاتا ہے پورا۔
جی، بالکل۔
جی، تو ہم ظہر سے شروع کرتے ہیں۔ ظہر کا وقت مخصوص وقت وہ کہلاتا ہے جو زوال کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں چار رکعت نماز پڑھی جا سکے۔
صحیح،
تو اس میں ہم ظہر ہی کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے علاوہ ہم اگر عصر کی پڑھنا چاہیں تو وہ باطل ہے۔ یہ نماز ظہر سے مخصوص ہے،
یعنی اتنا وقت کہ اس میں ہم چار رکعت نماز ادا کر سکتے،
زوال کے بعد ہم جس وقت میں چار رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں وہ فقط اور فقط نماز ظہر سے مخصوص ہے۔ اس میں اگر عصر ادا کی جائے گی تو وہ باطل ہے،
صحیح،
اور صحیح نہیں ہوگی۔
جی،
اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔
جی،
اسی طرح سے نماز عصر کا بھی ایک مخصوص وقت ہے۔
جی،
اس میں ہم ظہر ادا نہیں کر سکتے یا کوئی اور نماز بھی۔ مثال کے طور پہ سورج غروب ہونے میں اتنا وقت رہ جائے کہ چار رکعت نماز ہم فقط پڑھ سکیں
جی،
تو یہ عصر سے مخصوص ہو جائے گا، فقط اور فقط اس میں ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ اسی کے لیے خاص ہے۔ یہ
اب ظہر کی قضا ہو چکی ہے،
قضا ہو چکی ہے، اگر ہم ظہر پڑھیں گے تو وہ باطل ہے،
وہ باطل ہے، اور پھر اس کے بعد عصر بھی قضا ہو جائے گی،
عصر بھی قضا ہو جائے گی
جی،
چونکہ یہ اسی کا مخصوص وقت ہے، لہذا اسی کو ادا کرنی چاہیے
جی بالکل۔
اسی طرح سے مغرب کا مخصوص وقت ہے
جی،
یعنی مشرق کی طرف سورج غروب ہونے کے بعد
جی
جو سرخی ہوتی ہے
جی
اس کے غائب ہو جانے سے جو وقت شروع ہوتا ہے
جی
اس میں جس میں ہم تین رکعت نماز پڑھ سکیں
جی
وہ وقت فقط مغرب سے مخصوص ہوگا
جی، صحیح،
یعنی اس سرخی کے غائب ہو جانے کے بعد،
یعنی سورج غروب ہونا نہیں بلکہ وہ ایک سرخی جو مشرق کی طرف،
اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد مشرق کی طرف
ایک سرخی نمودار
ہوتی ہے
جی،
جب وہ ختم ہو جائے گی تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے،
صحیح،
اس میں ہم تین رکعت نماز جس مقدار میں پڑھ سکیں
جی
وہ وقت فقط مغرب سے مخصوص ہے، اس میں ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہوگی
جی،
فقط اور فقط مغرب کی نماز سے مخصوص ہے
جی،
یہ نماز مغرب کا مخصوص وقت کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کے لیے بھی ایک مخصوص وقت ہے
جی،
مثلا آدھی رات ہونے میں اتنا وقت باقی رہ گیا ہے
جی
کہ صرف ہم اس میں چار رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں،
صحیح،
تو یہ اب عشاء کی نماز سے مخصوص ہے
جی،
اس مخصوص وقت میں کوئی اور نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے،
صحیح،
صرف اور صرف عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں
جی بالکل،
دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے
جی،
یہ مخصوص اوقات کے بارے میں ہے
جی بالکل۔
ایک مشترک وقت ہوتا ہے
جی،
اس مخصوص وقت گزر جانے کے بعد چاہے ظہر کا ہو
جی بالکل، یعنی زوال کے بعد جب اتنا وقت گزر گیا کہ ہم چار رکعت
نماز پڑھ سکتے ہیں اس
جی
میں
جی بالکل،
اتنا وقت گزر گیا
جی،
تو اب جو وقت آ رہا ہے
جی وہ دونوں کا ہے،
دونوں کا،
اس میں دونوں نماز ادا کی جا سکتی
ہے، ہاں جی، مغرب یعنی ظہر اور عصر کے مخصوص وقت کے درمیان جو وقت بچتا ہے
جی
بالکل، آخری وقت جو ہے غروب ہونے سے پہلے وہ عصر کا ہو
جی،
زوال کے بعد کا بالکل وقت جو ہے
چار رکعت
کا وہ ظہر سے مخصوص، اس کے درمیان میں جو وقت بچتا ہے وہ مشترک وقت کہلاتا ہے،
ظہر اور عصر کا،
عصر کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں پہلے عصر پڑھ لیں یا بعد،
ترتیب ضروری ہے،
ترتیب ضروری ہے، یہ مشترک وقت ہے لیکن پہلے ظہر پھر عصر
جی بالکل۔
اسی طرح سے مغرب
اور عشاء کے درمیان،
عشاء کے درمیان میں ادھر مغرب کی تین رکعت نماز جو سرخی زائل ہو جانے کے بعد جو تین رکعت نماز ہم جس
پڑھ سکتے تھے جب اتنا وقت گزر گیا،
اس وقت یہ وقت مخصوص ہے مغرب سے، اور وہ آدھی رات کے بعد جو چار رکعت جس میں پڑھ سکتے ہیں وہ عشاء سے مخصوص ہے، اس کے درمیان میں جو وقت بچتا ہے وہ مشترک دونوں کا وقت ہے،
صحیح بالکل،
اور اس میں مغرب عشاء ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگرچہ دونوں کے درمیان یہ مشترک وقت ہے۔
نماز صبح کے وقت کے اوپر اور
جی، نماز صبح کا وقت جو ہے
جی،
نماز صبح کا وقت جو ہے جب ایک مثلا مشرق کی جانب جو ہے سفیدی نمودار ہوتی ہے،
صحیح،
جب وہ سفیدی بہت زیادہ پھیل جائے نمودار ہونے کے وقت
جی
تو یہی صبح صادق کا وقت ہے
جی،
اور اسی مثلا سفیدی کے پھیل جانے کے بعد ہمیں نماز صبح ادا کرنی چاہیے، یہی نماز صبح کا اول وقت
اول وقت ہے،
اور پھر غروب آفتاب طلوع ہونے تک یہ باقی رہتا ہے
جی،
یہ نماز کے اوقات ہیں
جی۔ وقت حضور ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا جی معذرت کے ساتھ، یہ جو ہمیں آدھی رات کا تعین کرنا ہے
جی جی،
یہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہے یا غروب آفتاب سے صبح صادق کے نمودار ہونے،
صبح یہ غروب آفتاب سے صبح صادق کے نمودار ہونے کے وقت،
چونکہ تقریباً دو گھنٹے کا وقفہ رہتا ہے صبح صادق اور طلوع میں تقریباً،
طلوع آفتاب سے حساب نہیں کرنا ہے، غروب آفتاب سے صبح صادق کے نمودار ہونے تک ہمیں ان
دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے،
اس کے درمیان کا وقت آدھی رات کا وقت ہے
جی،
یہی عشاء کا آخری وقت ہے،
صحیح بالکل
جی
جی۔
اب ایک رہ جاتا ہے وقت فضیلت
جی،
تین اوقات ہم نے بیان کیے تھے مشترک وقت بھی، وقت فضیلت یعنی نماز صبح کا وقت فضیلت کب تک رہتا ہے
جی،
صبح صادق نمودار ہونے کے بعد سے ہوا روشن ہونے تک
جی،
یہ فضیلت کا وقت ہے
جی،
اس میں نماز ادا کرنا نماز صبح بہت زیادہ فضیلت جی رکھتا ہے۔ ظہر کا وقت فضیلت جو شاخص ہم نے مثال کے طور پہ زوال کے
معین
کرنے کے لیے زوال کا پتہ لگانے کے لیے جو نصب کیا ہے
جی،
مثلا
مختصر طور پر
جی، مثلا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ 20 سینٹی میٹر ہے اس کا سایہ ختم ہو جانے کے بعد جو بڑھا ہے، اگر وہ 120 سینٹی میٹر ہو جائے تو یہ فضیلت کا آخری وقت ہے، یعنی اس 20 سینٹی میٹر سے شروع ہوا تھا 120 پہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد عصر کا وقت فضیلت شروع ہوتا ہے۔ وہ شاخص کا سایہ جو ہم نے نشانی لگائی ہے زوال معلوم کرنے کے لیے، اس کے دوگنا ہو جانے تک باقی رہتا ہے، جی یہ عصر کا وقت فضیلت باقی رہتا ہے۔ مغرب کا وقت فضیلت جو ہے وہ سرخی
جی جو زائل ہوئی ہے
جو زائل ہوئی ہے اس کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے مغرب کا، جی نمودار ہونے والی سرخی جب زائل ہو جائے تو اس تک باقی رہتا ہے، یہ مغرب کی طرف سرخی اس کے بعد نمودار ہوتی ہے، وہ مشرق کی طرف تھی، ایک سرخی جو ہے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد، اور یہ جب سرخی مشرق کی زائل ہو جاتی ہے تو مغرب کی سمت میں نمودار ہوتی ہے ایک سرخی، جب وہ نمودار ہو اس کے نمودار ہونے سے زائل ہونے تک مغرب کی فضیلت کا وقت ہے، اس کے بعد جو ہے عشاء کی فضیلت کا وقت ایک تہائی رات تک باقی رہتا ہے، جی
جی
یہ ان اوقات کی تقسیم تھی جو ہم نے مختصر طور پہ بیان کی۔ اب رہ جاتا ہے ان کی علامتیں،
حضور بہت شکریہ، آج ہم انشاءاللہ اس کو بعد کے پروگرام میں لیں گے، آج ہم یہیں پر اکتفا کریں گے چونکہ اس کے بعد پروگرام کا دوسرا حصہ ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ، یہاں پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور سوالات اگر کوئی بھی آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام راہ زندگی میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات اپنے مہمان کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور سوالات کا ایک سلسلہ ہے اسی طریقے سے جو تحریری شکل میں بھیجے گئے ہیں، لکھ کر بھیجے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ریکارڈڈ سوالات ہیں، ہم فی الحال اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ جی ایک سوال کیا گیا ہے کہ خمس کن چیزوں پر واجب ہے اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی خمس تقریباً 7 چیزوں پہ واجب ہوتا ہے،
جی
جن میں سے منفعت کسب ہے، یعنی ہماری آمدنی جو ہے،
جی
سال گزر جائے تو اس پہ واجب،
انکم جو ہماری ہے،
جی انکم جو ہے،
جی
پھر اس کے بعد خزانہ ہے کہیں سے حاصل ہو یا معدنیات ہیں،
جی
یہ ہمیں جو زیادہ پیش آتا ہے،
جی
یا وہ زمین ہے جو کافر ذمی مسلمان سے خریدتا ہے،
جی
اس قسم کے ہمارے لیے جو صورتحال
جو مبتلا بھی
ہے، جو بار بار پیش آتا ہے، وہ منفعت کسب ہے، یعنی آمدنی، اس میں خمس کیسے نکالے؟ تو اس کے لیے فقہا نے یہ مسئلہ ہمارے لیے پیش کیا ہے کہ جب سے ہم پہ نماز روزہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے خمس بھی ہماری گردن پہ آتا ہے، تو اس کا ایک سال گزر جانے کے بعد جب ہماری پہلی آمدنی
ہمیں مل رہی ہے
تو اسی وقت ہمیں خمس کی تاریخ معین کر لینی چاہیے،
جی
آمدنی، پہلی آمدنی جب ہمیں حاصل ہو تو اس کے حاصل ہونے کا وقت ہی ہمارے خمس کی تاریخ ہوگی، اس تاریخ کو معین کر لینا چاہیے،
جی
وہ تنخواہ ملتی ہے، ہم سال بھر کا خرچے کا حساب و کتاب کرتے ہیں، اور اس پھر جو بچ جاتا ہے اس پہ پانچواں حصہ خمس کے طور پہ ہمیں دینا ہوتا ہے، ہر سال اسی تاریخ میں ہم اپنا حساب کریں گے اور دیکھیں گے کہ سال بھر کے اخراجات کرنے کے بعد ہمیں کتنا بچ رہا ہے، اس بچت پہ پانچواں حصہ ہمیں خمس نکالنا ہوگا۔ اس کے مستحقین کے بارے میں، خمس کے دو حصے ہوتے ہیں،
جی
ایک سہم امام، دوسرے سہم سادات۔ سہم امام، امام کی غیبت میں آپ اپنے مجتہد اور مرجع تقلید تک پہنچائیں گے،
جی
اگر ان تک نہ پہنچا سکیں تو ان کے وکیل اور نمائندے تک پہنچانا ہوگا،
جی
سہم سادات کے بارے میں بعض فقہ ہمارے قائل ہیں کہ حاکم شرع اور اپنے مجتہد کی اجازت سے یہ فقیر اور غریب سادات کو دیا جائے گا، اجازت سے،
اجازت،
لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اجازت کی قید نہیں لگاتے،
جی
بلکہ جس سید کا آپ کے اوپر غریب اور فقیر ہونا ثابت ہے،
آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے
خمس دے سکتے ہیں جی. لیکن غریب اور فقیر, فقیر اس معنی میں نہیں ہے کہ جو جی. ہماری اصطلاح میں بولا جاتا ہے, بلکہ شریعت کی نظر میں فقیر وہ نہیں جو قوم کا فقیر ہوتا ہے جی. یا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ فقیر وہ ہے شریعت کی نظر میں جو اپنے سال بھر کا خرچہ نہ رکھتا ہو جی. اور کوئی ایسی مستقل آمدنی یا کاروبار بھی نہ ہو اس کی جس سے سال بھر کا خرچہ صحیح. چلا سکے
جی.
کوئی سید ایسا ہے, یتیم ہے, بیوہ ہے, اور اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے
تو
اسے آپ دے سکتے ہیں, بشرط ہے کہ وہ سید کھلم کھلا گناہ بھی نہ کرتا.
جی بالکل جی. بہت شکریہ حضور. اجازت دیجیے جو ریکارڈڈ سوالات ہیں ان میں سے کچھ سوالات دیتے ہیں, پھر اس سلسلے کی طرف آتے ہیں. جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے, ریکارڈڈ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ.
السلام علیکم سر, میرا نام ساجد علی ہے اور میں پاکستان کروم ایجنسی سے تعلق ہے میرا. اور میرا یہی کویشچن تھا سر کہ جو مجھ پہ جو مہر رکھ دیا گیا تھا
جی,
تقریباً اس کا بہت ٹائم ہو چکا ہے, تو اس نے وہ مہر میں نے ابھی تک ادا نہیں کیا, تو کیا میں یہی میرا یہی سوال ہے کہ اگر مہر ادا نہیں کیا ٹائم پہ تو کچھ نکاح پہ کچھ اثر تو نہیں پڑے گا؟ صرف میرا یہی سوال ہے. آپ کا بہت شکریہ سر.
بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے. اپنے مہمان سے گزارش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب عطا فرمائیں. جی حضور.
جی نکاح کی صورتحال جو انہوں نے بیان کی ہے کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے
جی,
اور مہر بھی معین ہو چکا ہے
جی,
ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک ادا نہیں کیا ہے
جی.
تقاضا تو یہ ہے کہ مہر فوراً ادا کرے
جی,
اور اتنا ہی مہر قرار دے
جی,
دونوں موافقت کریں کہ جتنا ادا کر سکے
صحیح.
لیکن اگر ابھی تک ادا نہیں کیا ہے اور ادا کرنے کا ارادہ ہے تو اسے ادا کر دینا چاہیے
جی.
نکاح اس سلسلے میں درست ہے چونکہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان پہ وہ ادائیگی واجب بھی ہے
جی.
یہ اور بات ہے کہ مثلا بیوی معاف کر دے
جی,
یا آپ معاف کرا لیں یا وہ راضی ہو جائے, یہ بات اور ہے جسے بذل کہتے ہیں, بخش دے خود سے
جی,
نہ کہ اصرار کے ساتھ, ورنہ جی یہ بیوی کا حق ہے اور اسے ادا کرنا چاہیے
صحیح.
لیکن نکاح پہ کوئی اثر نہیں ہے, نکاح اپنی جگہ پہ صحیح ہے
جی. بالکل جی. بہت شکریہ حضور. اس کے بعد ایک سوال ہم اور لیتے ہیں جی. بسم اللہ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
میں کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ پہ سجدہ کرنا صحیح ہے؟ باقی وسلم.
جی خاک پہ سجدہ کرنا صحیح ہے.
خاک یا ہاتھ؟
ہاں معاف کیجیے گا ہاتھ پر سجدہ کرنا صحیح ہے جی.
پہلے بہتر تو یہ ہے, اور ہمارے یہاں سجدہ کرنا جس چیز پہ واجب ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے
جی,
اور وہ خاک ہو
جی,
یا اسی کے معنی چیزیں جو کھائی پی نہ جاتی ہوں
جی,
بہتر ہے. جیسے پاک پتھر ہے
جی,
افضل یہ ہے کہ خاک شفا پہ ہم سجدہ کریں
صحیح.
لہذا پاک مٹی ہونے کی صورت میں ہمیں ہاتھ پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے
جی.
مقدم وہی ہے کہ پاک مٹی پہ ہم سجدہ کریں
صحیح.
ہمارے لیے معین یہی ہے
جی. بالکل. بہت شکریہ. اس کے بعد ایک سوال اور لیتے ہیں جی. بسم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میں مام گنڈ کشمیر سے, میرا نام بلقیس فاطمہ ہے
جی.
معاف کیجیے گا میرا سوال تھوڑا طویل اور کچھ مختلف سا ہے
جی.
سوال کچھ اس طرح سے ہے, فرض کرے اگر دو دوست ہیں, جب دونوں نے دوستی کی تب دونوں ایک دوسرے سے آگاہ نہ تھے
جی.
لیکن اب 3 سال ہونے کو آئے, چونکہ دوستی مضبوط ہو چکی ہے اور کافی دلی گہری وابستگی بھی ہو چکی ہے, مگر بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوست اب جان چکا ہے کہ اس دوست کے ساتھ دوستی رکھنے سے آگے مستقبل میں میرے عزت پہ آ جا سکتی ہے
صحیح.
مگر اس نے جتنے بھی راستے اختیار کیے لیکن وہ دوست اسے فرار نہیں کرتا ہے. اس بارے میں جاننا چاہیں گے, کیا ہم اس دوست کو اب ایسی بات بول سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلنے سے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے, یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ وہ دوست تو بولنا چاہتا ہے اس کو, لیکن دوستی کے لحاظ سے احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. اس سلسلے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم اسے بول سکتے ہیں کہ ایسی بات ہے؟ شکریہ.
جی بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے. ہم اپنے مہمان سے گزارش کریں گے کہ جواب دیا جائے جی.
یہ دوستی کی بات ابھی انہوں نے بیان کی کہ دو دوست ہیں, گہری دوستی ہے, اور پھر جدا ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے, عزت کی وجہ سے. اگر اس دوست کے اندر کوئی ایسی عادت نہیں پائی جاتی ہے جو شرعی اعتبار سے قبیح ہے
جی،
اور جس کا جس کے سلسلے میں ہمیں نصیحت کرنا واجب ہے
جی،
بلکہ مومن ہے، بظاہر واجبات کو ادا کرتا ہے جی اور محرمات سے پرہیز کرتا ہے
جی،
اور آپ کو خامخواہ ایک خدشہ ہے لوگوں کی وجہ سے، اپنے سماج کی وجہ سے
جی،
کہ اس کے ساتھ رہنے میں ہماری بے عزتی ہو سکتی ہے، تو آپ اس سے تعلقات کم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سماجی حیثیت محفوظ رہے
جی،
لیکن اگر آپ اسے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ رہنے میں سماج میں ہماری بدنامی ہو سکتی ہے، اس کا دل ٹوٹے، تو اس صورت میں آپ اسے نہ بتائیں
جی،
چونکہ قلب مومن کا دکھانا اور اسے اذیت دینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہے کہ واقعا کھلم کھلا وہ گناہ کرتا ہے
جی،
معاشرے میں اس کی بھی آبرو ریزی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہنے سے آپ کی بھی بے عزتی ہوتی ہے
جی،
تو آپ کو یہاں پہ نہیں عزم کر کرنا چاہیے
جی،
کہ آپ اس عمل کو ترک کریں
جی،
اسے اللہ نے بھی منع کیا،
کہیں کہ اگر ان چیزوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں،
ہم دوستی جاری رکھیں گے
جی،
اس میں اللہ رسول کی ناراضگی ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے
جی،
اور سماج بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا،
ایک دوست کا حق بھی یہی ہے، حق بھی یہی ہے، دوست کو
بہترین دوست وہ ہے جو
ہمارے عیوب کو ہمارے
طرف متوجہ کرے، تو اگر واجب کے چھوٹ جانے کا مسئلہ ہے، واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس میں کوئی کمی ہے یا حرام کام انجام دیتا ہے، تب تو آپ اسے واقعا متوجہ کریں، لیکن اگر وہ محرمات سے پرہیز کرتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے اور کچھ خطرات اور اندیشوں کی وجہ سے آپ دوستی ترک کر رہے ہیں، اور اس صورت میں ٹوکنے سے یا بتانے سے اس کے دل کو اذیت ہوتی ہے، تو اس صورت میں بتانا مناسب نہیں ہے۔
صحیح، بالکل، بہت شکریہ حضور، امید ہے کہ ہمارے ناظر کو جواب مل گیا ہوگا، اجازت دیجیے اس کے بعد ایک سوال اور لیتے ہیں۔
بسم اللہ،
جی بسم اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امداد حسین بول رہا ہوں اعظم گڑھ سے
جی،
میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جسم نہیں رکھتا، میں مکان نہیں رکھتا، میں محل حوادث نہیں رکھتا
جی،
لیکن لوگوں کی زبانیں ہم نے یہی سنا ہے، سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، ذرا اس کی وضاحت کریں، بہت بہت شکریہ اور مہربانی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
جی بہت شکریہ امداد صاحب سوال کرنے کا۔ جی حضور،
کعبہ مکرم کے لیے جو اللہ نے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے
جی،
اس کا مفہوم یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس صورت میں اس میں رہے، چونکہ اس کے جسم نہیں ہے، جسم و جسمانیت سے
اللہ اس میں رہے، اللہ کو ضرورت ہے،
ضرورت ہو ایک گھر کی، ایسا نہیں ہے
جی،
بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کر کے ہمارے لیے مقدس اور مبارک قرار دیا ہے
جی،
چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی بیس پہ ہم جمع ہو سکتے ہیں،
صحیح،
تمام مسلمانوں کو مرکزیت دینے کے لیے
جی
اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے،
یعنی اللہ کو ضرورت نہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے،
ہمیں ضرورت ہے
جی،
اسی لیے آل الناس کی لفظ ہے
جی،
ہم نے کعبے کو جو اپنا گھر قرار دیا ہے وہ لوگوں کے لیے گھر قرار دیا ہے، تاکہ ہماری طرف منسوب ہونے کی وجہ سے
جی
یہ اس کی طرف متوجہ ہوں، ان میں اتحاد پیدا ہو، یکسوئی پیدا ہو، اور الحمدللہ اللہ نے جس مقصد کے تحت کعبے کو اپنا گھر قرار دیا تھا وہ مقصد حاصل ہے
جی۔
آج مسلمان باوجودی کے فرقے، مسلمانی فرقے، اسلامی فرقے آپس میں بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں
جی،
جزئی طور پر، فرعی طور پر، لیکن نماز اور عبادت کے وقت اللہ کی سب کے سب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، ایک طرف ہوتا ہے، تو جو اللہ یکسوئی کعبے کو اپنا گھر قرار دے کے مسلمانوں میں جو یکسوئی، جو وحدت اللہ ایجاد کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ وہ پائی جاتی ہے، سبھی کعبے کا احترام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اتحاد کی علامت ہے، ہمارے مرکز کی علامت ہے، اور کعبے کا ہر آدمی احترام بھی کرتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، تمام عالم اسلام وہاں پہ جمع ہوتا ہے، اسی ناطے کہ اللہ کا گھر ہے،
صحیح،
اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے کعبے کو یہ قداست حاصل ہے، کہ ہر فرقہ کعبے کی زیارت کو اگر مستطیع ہے واجب سمجھتا ہے، وہاں عالم اسلام کے تمام افراد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح سے مسلمانوں کی ایک ابہت، ایک وقار، ایک ہیبت، اور ان کی ایک تعداد بھی دنیا کے سامنے آتی ہے، جو اسلام کی تقویت کا باعث ہے۔
صحیح، بالکل، بالکل یہ یعنی ایک فلسفہ ہے، خود وحدت کی طرف ایک اشارہ ہے
جی،
کہ مثلا یہ ہمارے لیے مرکز اتحاد ہے
جی، گھر قرار دینے کا مطلب اللہ کے جی، معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ مجسم ہو گیا مجسم یا ہو اس گیا وہ جسم رکھتا ہے جی، نہیں اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے
جی،
اور ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، وہ جی کسی بھی چیز کو جی کسی بھی چیز میں اگر اہلیت دے کے تو اسے اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے جی، اب یہ کائنات اللہ کی کائنات ہے
جی،
اگر یہ اللہ کی طرف منسوب ہے تو کیا اللہ اس میں بھی رہتا
جی
ہے یا اسے اس کی بھی ضرورت، اللہ کو محدود نہیں کیا جا جی سکتا؟
حضور اجازت دیجئے، اس کے جی بعد بھی چونکہ سوالات کئی ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں جی، بسم اللہ۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بینک میں بہت پیسے ہیں، اس کو چڑھائیے نا خمس انٹرسٹ، مجھے وہ اس کو نکالنا ہے، میں یہ خود بانٹ سکتی ہوں غریبوں کو، مسجد کو یا طالب علموں کو دے سکتی ہوں یا اپنے بچوں پر یہ کروں خرچ، یا کسی کو دینا کسی عالم کو، مجھے اس کے بارے میں جواب دیجیے۔
جی بالکل، بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے۔ خمس کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ
جی جو پیسہ بینک میں رکھا ہے اور اس پہ جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کے متعلق سوال ہے
جی،
ایک صورت تو یہ ہے کہ جو پیسہ بینک میں رکھا ہے وہ بھی مخمص ہے، یعنی اس کا بھی خمس دیا جا چکا ہے
جی،
اور دوسری صورت یہ ہے، اس صورت میں تو اصل پیسے پہ اگر خمس نکل چکا ہے تو
اس کا دوبارہ خمس
نکل چکا ہے دوبارہ واجب نہیں، اب اس کا منافع جو ملتا ہے
جی
اگر سال بھر کا خرچ کرنے کے بعد اس منافع میں سے کچھ بچتا ہے
جی
تو اس کا پانچواں حصہ خمس کے طور پہ نکالا جائے گا
صحیح،
لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو پیسہ بینک میں رکھا ہے اس کا خمس نہیں نکالا ہے
جی
تو خود اس پہ بھی خمس واجب ہے
صحیح،
اور جو منافع ہوتا ہے اس پہ بھی واجب ہے
جی،
یعنی دونوں کو حساب کر کے خمس نکالنا ہوگا
صحیح، بالکل
یہ صورتحال ہے
جی،
یعنی جب ہم دیکھیں گے منافع بھی مل گیا اصل رقم بھی مل گئی ہمیں
جی
تو اب ہم پورے کا خمس نکالیں گے منافع جی کا بھی اور اس کا بھی پانچواں حصہ
صحیح
جی، اب یہ بات ہے کہ کسے دینا ہے
جی
تو یہ اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کیا جائے گا، آپ ہی نکالیں اور آپ ہی اپنے بچوں پہ خرچ کریں ایسا نہیں
جی،
آپ اپنی مرضی سے بھی کسی کو نہیں دے سکتے
جی
کہ جس کو ہمارا دل چاہے ہم اسے دیں
جی،
نہیں، خمس ایک شرعی حکم ہے، اس کے مستحقین کو بھی شریعت نے معین کیا ہے
جی،
لہٰذا خمس دیتے وقت ہمیں شریعت کی طرف مراجعہ رجوع کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے، شریعت نے خمس کے دو حصے کیے ہیں، سہم امام اور سہم سادات
جی،
سہم امام امام کی غیبت میں مرجع تقلید کو پہنچائیں گے
جی،
اس تک نہ پہنچا سکیں تو اس کے وکیل اور نمائندے کو پہنچائیں گے یا جسے اجازت حاصل ہے
صحیح
حاکم شرع سے سہم امام لینے کی اسے بھی آپ دے سکتے ہیں قابل اعتماد آدمی کو
جی،
دوسرا سہم سادات ہے، آغائے خمینی اور ایک دو مراجع اور ہیں ان کے نزدیک تو ان کی اجازت سے آپ غریب سادات کو دیں گے
جی
جو سال بھر کا خرچہ نہیں رکھتے، یتیم بیوہ اور
جی
ان کے پاس کوئی ایسی آمدنی نہیں پائی جاتی
جی،
اور آغا سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک اگر کسی سید کا متدین اور فقیر ہونا آپ پہ ثابت ہو جاتا
جی
ہے تو آپ اسے بھی مدد کے طور پہ خمس دے سکتے ہیں
صحیح، بالکل۔ حضور ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ حامد کاظمی صاحب ہیں مظفر آباد کشمیر سے، سوال
جی
کیا ہے انہوں نے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن لڑکی شادی کو ٹال رہی ہے، تو کیا اس کا ولی اس کی شادی کر سکتا ہے، یعنی باپ یا دادا شادی کر سکتے ہیں لڑکی کی؟
نہیں، لڑکی کی اجازت کے بغیر
جی
اس کے اولیاء یعنی باپ دادا یا کوئی اور ولی ہو اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے، اس کی اجازت ضروری ہے
صحیح، بالکل جی۔ حضور ایک سوال مہر کے حوالے سے ہے، یہ جو مثلا مہر کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ تساہلی جو کی جاتی ہے مہر دیا نہیں جاتا، یا مثلاً ہمارے یہاں خواتین اس طریقے سے سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی مہر دینا چاہتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہمیں طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اگر کسی خاتون سے کہا بھی جائے کہ آپ اپنا مہر لے لیجئے تو وہ یہ کہتی ہے کہ کیا مجھے طلاق دینے کا ارادہ ہے؟
نہیں، یہ سوچ اور فکر غلط ہے، نکاح کے عوض میں شریعت نے مہر کو قرار دیا ہے، اسی لیے اسے صداق بھی کہا جاتا ہے
جی،
اس کا معین کرنا بھی ضروری ہے چونکہ نکاح کے صیغے میں خود یہ آتا ہے
جی
کہ نکاح الصداق المعلوم یا ار المہر المعلوم
جی،
اس بیس پہ نکاح ٹکا ہوا ہے
صحیح،
तो इसे लेने में भी कोई हर्ज नहीं, जब इसको दोनों ने मुअय्यन किया है, तरफैन की मर्जी से मुअय्यन होता है, तो उसे लेना, लेने से ये नहीं समझना चाहिए। देने वाले को भी ये समझ के नहीं देना चाहिए कि जब तलाक दूंगा तभी मेहर अदा करूंगा। नहीं, जैसे निकाह करता है तो उसकी गर्दन पे मेहर का वजूद फौरन आ जाता है, उसे अदा करना चाहिए। अगर उसके हालात ऐसे हैं तो फौरन अदा करे, और अगर ताखीर और तसाली हो रही है तो वो औरत अगर राजी है तो तब है, औरत अगर मुतालबा करे तो फौरन देना चाहिए
जी
उसे। और औरतों को भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये तलाक की नौबत आ रही है, या इस किस्म की फिक्र अगर हमारे समाज में आ चुकी है कि शौहर भी तलाक देने का इरादा रखता हो तब मेहर दे
जी।
और बेहतर है कि इस फिक्र को नाबूद करने के लिए अक्द के फौरन बाद ही मेहर अदा करने की कोशिश की जाए, यही बेहतर है कि देना चाहिए उसी वक्त।
सही, बिल्कुल। अच्छा हुजूर, एक सवाल किया गया है सूद के हवाले से। अगर हमें पता है कि कोई इंसान सूद का कारोबार करता है तो हम उससे रवाबित रख सकते हैं या नहीं?
आपके देखिए, अगर कोई गुनाह में किसी का साथी बनता है या मदद मिलती है उससे, ये तो उसे अपने ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए, नहीं अज़मुन करके जो मरातिब हैं आप उन पे अमल करें। पहले ज़बान से वाज़ो नसीहत करें, रोकें कि इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है आपको, और इससे परहेज़ करना चाहिए, और इसके इस हराम ग़िज़ा का आप के तदय्युन के ऊपर, आपके अखलाक बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, और आखिर में अल्लाह ने इसका इस पर जहन्नम का वादा किया है, आप अपने को बचाइए, वाज़ो नसीहत करें उससे, और अगर वाज़ो नसीहत का असर न पड़े तो फिर आप उससे ताल्लुकात मुनक़ता करें ताकि उसे इस गुनाह से बाज रख सकें।
हुज़ूर बहुत शुक्रिया, यहाँ पर हम आपसे खुदा हाफ़िज़ी करेंगे, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपके लिए मुसलसल
मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ
कि ज़हमतों का
जी मोहब्बत है, नवाजिश, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हमारी इस मुश्तरका इबादत को
कबूल
फरमाए, और नाज़रीन को भी इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक करामत फरमाए।
बहुत शुक्रिया हुज़ूर, खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में इतने अच्छे अच्छे सवाल आप हमें भेजते हैं, और ये सबब बनते हैं कि पूरी दुनिया तक अहकाम इस्लामी पहुँचते हैं, इसमें आप बराबर के शरीक हैं, चूँकि जो सवाल कर रहा है वो सबब बन रहा है कि ये मारिफ अहले बैत और ये इस्लामी अहकाम दुनिया तक पहुँचे। इसी तरीके से हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सिलसिला जारी रहना चाहिए, आप इसी तरह हमें सवाल भेजते रहिए, और जो हमारा व्हाट्सअप का नंबर है वो आप अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और उनको बताइए कि इस पर इस्लामी अहकाम बताए जाते हैं, शरई मसाइल बताए जाते हैं, क्योंकि आज हमारे माशरे में मुश्किलात बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो सहर टी वी की तरफ से एक मुख्तसर सी पेशकश ये है, और आपसे गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने माशरे की मुश्किल को और शरई मुश्किल को मिलकर हल कर सकें। आपको खुदा की पनाह देते हैं, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।